أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد. مختصر بيان قرآن کی آج یہ پہلی نشست ہے جس میں ہم قرآن مجید کے تعارف کے ساتھ کچھ اصطلاحات کے اوپر، جو ٹرمینالوجیز عام طور پر قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آتی رہتی ہیں، ان پر کچھ بات کریں گے. سب سے پہلے لفظ قرآن. قرآن مجید، لفظ قرآن سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے. گرامیٹیکلی یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھنا یا پڑھانا. قرآن مجید اسم علم یا پراپر ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر اسی مطلب کو ہم لوگ جانتے ہیں اس کتاب کے عنوان و تعارف کے لیے جو حتمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید کا یہ نام جو ہے وہ پراپر ناؤن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور اختتام ہوتا ہے سورہ ناس کا. قرآن مجید کے اندر خود لفظ قرآن بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. معنی مصدر کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو سورہ قیامت قرآن مجید کا 75واں سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا علینا جمعہ وقرآنہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصدری اعتبار سے گرامیٹیکلی جو کہا جائے گا وہ قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن اس طرح سے استعمال ہوا. اور پھر اس کے علاوہ بھی مثلا سورہ نحل کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم کے مقابلے پر. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک طرح سے اس علم یا اس میں خاص یا پراپر ناؤن کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے اس کا تعلق ہے سورہ کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں، اور لفظ سورہ جو بھی عنوان اس کا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں. سورہ کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو دیوار شہر ہوتی ہے اس کو سورہ کہا جاتا ہے، یعنی جو دیوار جس کے ذریعے سے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں پر شہر ختم ہو رہا ہے اور یہیں سے ظاہر ہے کہ جہاں دروازہ ہوگا وہاں تو شہر شروع بھی ہو رہا ہے. تو شہر کی جو حد بندی کے لیے چاروں طرف جو دیوار قائم کی جاتی ہے اسے اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ کا لفظ جو ہے گویا وہی سمجھانے کے لیے کہ کہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر یہ ختم ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورہ شروع ہوتا ہے، اور اگلے بسم اللہ سے پہلے تک جو آیتوں کا مجموعہ ہو اسے پھر سورہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور بسم اللہ کے ذریعے سے جو پارٹیشن ہو رہا ہے یا حد بندی کی جا رہی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ایکسیپشن ہے سورہ براءت کے، جس کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتا اور وہ انفال کے ساتھ بالکل ملا ہوا اور جڑا ہوا نظر آتا ہے. 8واں سورہ انفال ہے اور 9واں سورہ سورہ براءت کی سورہ توبہ ہے. اور ان کے مضامین کے اتحاد کی وجہ سے، یعنی مضامین یا اس کا جو ٹاپک ہے اس کی سملیرٹی کی وجہ سے، بہت سے علماء ان دونوں کو دو ہونے کے باوجود ایک بھی شمار کرتے ہیں. البتہ جب 114 سورے کہے جاتے ہیں تو اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کو الگ الگ ہی شمار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے آیت. قرآن مجید کے سوروں کی جو یونٹس ہیں، یعنی جو سب یونٹس ہیں، وہ آیت ہیں. اور آیت کے لیے جملہ ہونا ضروری نہیں. آپ جانتے ہیں کہ لفظ آیت کا ویسے مطلب نشانی ہے، مگر بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک جملے کے لیے لفظ آیت استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ آیت کے اندر آپ کو ایک سے زیادہ جملے ملیں گے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک جملہ بھی مکمل اس کے اندر نہیں ہوگا. مگر یہ توقیفی ہے، یعنی خود یہ پروردگار کی طرف سے ڈیسائیڈیڈ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ آیت کو کہاں پر ایک جملے سے بھی کم کے اندر شمار کرنا ہے، اور کہاں پر اسے ایک جملہ اگر اس سے زائد بھی جملے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کو شمار کیا جائے گا. پھر اس کے بعد لفظ سورہ ہی کی طرف اگر ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس ایک اور اصطلاح جو اس کی ضمنی یا سپلیمنٹری ایک ٹرم ہے، اور وہ ہے مکی اور مدنی. آپ جانتے ہیں کہ بعض سوروں کو مکی کہا جاتا ہے اور بعض سورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. مکی اور مدنی سورتوں کے درمیان حد فاصل یا وہ چیز جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ ہے ہجرت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو 23 برسوں پر محیط ہے اس کا ایک حصہ ہجرت سے پہلے ہے اور ایک حصہ ہجرت کے بعد ہے. 13 برس ہجرت سے پہلے اور 10 برس ہجرت کے بعد. جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی ہے, اور جو ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوا وہ سارے کا سارا مدنی ہے. اب اس میں مکہ اور مدینے کی قید نہیں ہے. ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صرف مکے ہی میں نہیں تھے, مکے سے باہر بھی نکلتے تھے. ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم مدینے ہی میں نہیں تھے, مدینے سے باہر بھی نکلتے تھے. مگر جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ سب مدنی کہلائے گا, چاہے وہ مدینے میں نازل ہو چاہے مدینے میں نازل نہ ہو, فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو. اور اسی طرح سے جو کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا, پیغمبر اکرم مکے میں ہو یا مکے سے باہر, مگر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے اگر نازل ہوا تو اس کو مکی شمار کیا جائے گا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی سورے کو مکی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تمام آیتیں مکی ہوں گی, اکثر آیتیں مکی ہوں گی. اور اگر کسی سورے کو مدنی کہا جاتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اکثر آیتوں کے مدنی ہونے کی وجہ سے اس سورے کو مدنی کہا جائے گا. یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف میں تفہیم کے لحاظ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ چیز بالکل واضح ہے. پھر اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں کہ جو مشہور ضرور ہیں مگر وہ پیغمبر اکرم یا معصومین کی طرف سے نہیں ہے. مثلا ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں پارہ, اور بہت مشہور اصطلاح ہے, 30 پارے ہیں قرآن مجید کے, مگر یہ بھی کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تقسیم جو 30 پاروں کے اندر ہے بظاہر تلاوت میں سہولت کے لیے مسلمانوں نے کی, کہ اگر کوئی مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو روز ایک جز کو ایک حصے کو پڑھ لے تو وہ جو مجموعہ بسہولت وہ پڑھ سکتا ہے اس کو پھر پارے سے تعبیر کیا گیا, اور 30 پاروں میں اس طرح سے تلاوت میں سہولت کے لیے اس کو تقسیم کیا گیا. اسی طرح سے منزل کی اصطلاح, اسے 7 منزلوں کے اندر تقسیم کیا گیا. یہ بھی بظاہر اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی ہفتے کے اندر ہفتے کے 7 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو ایک حصہ اس طرح سے تقسیم کیا گیا اسے کہ وہ منزل کہلائے, اور روزانہ کی بنیاد پر اگر تلاوت کر لیا جائے تو پھر 7 دنوں میں اس کی تلاوت بآسانی ممکن ہو سکے. یہ اس کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ پارے اور منزل کی جو اصطلاحات ہیں یہ معصومین کی طرف سے یا خود قرآن کی نہیں. میں نے جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ لفظ سورہ, تو یہ سورے کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے, آیت کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے, لفظ قرآن خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. قرآن کے حوالے سے تو میں شاید مثال اس کی آپ سے گزارش کر چکا, اگر آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یتلو علیہم آیاتہ سورہ جمعہ کے اندر اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ہمیں یہ لفظ آیت استعمال ہوتا ہوا, آیات استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید کے اس جز کے لیے کہ جو سورہ کا سب یونٹ بنتا ہے. کہ حبیب کی ذمہ داری, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری جب گنوائی گئی تو یہ کہا گیا کہ اس کی ان کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے لفظ سورہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو کچھ ہم نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لیا. تو آپ دیکھیں گے لفظ سورہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے, لیکن پارہ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے. اسی طریقے سے جو میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ منزل یہ بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے, نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ اصطلاح آئی ہے. اسی طرح سے ایک اور اصطلاح جو بہت استعمال ہوتی ہے وہ ہے رکوع. ظاہر کہ یہاں پر قرآن مجید کے اندر جو بہت سے رکوع ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی خود قرآن کی اصطلاح نہیں ہے, بلکہ یہ مضمون کے اعتبار سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک طویل سورہ ہے اور اس کے اندر ایک مضمون جہاں مکمل ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک رکوع شمار کر لیا گیا. تو جو چھوٹے سورے ہیں وہ تو ہیں اتنے مختصر کہ ان سوروں ہی کو ایک رکوع شمار کر لیا گیا, جیسے 30 پارے کے اندر اکثر ہوتا ہے. مگر جو بڑے سورے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک مضمون شروع ہوا اور دوسرا مضمون جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو ایک ڈویژن دے دی گئی, ایک اس کے اندر ایک پارٹیشن لگا دیا گیا. یعنی سورے کے اندر آیت تو ایک آفیشیل سب یونٹ ہے, مگر اس کے بعد بہت سے افراد نے اپنی سہولت کے خاطر, بہت سے علماء نے, طلاب نے, حفظ قرآن کرنے کی خاطر خاص طور پر ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ حفظ قرآن میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ اتنے رکو ہم نے حفظ کر لیے, تو رکو کی ایک اصطلاح اس طرح سے بھی استعمال ہوئی. پھر نماز کے اندر بھی اس کا استعمال کیا گیا کہ ایک مجموعے کی اگر تلاوت کرنی ہو تو جعفری کے اندر تو بہت واضح ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی اور دوسری رکعت کے اندر ایک مکمل دوسرا سورہ پڑھا جائے, چاہے مختصر چاہے طولانی, جو اس کے مسائل ہیں وہ اپنے مقام پر. مگر ظاہر ہے کہ بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر فقوں کے اندر اضافی گنجائش ہے کہ نہیں, اگر پورا سورہ نہ بھی پڑھا جائے تو چل جائے گا. تو اس کے اندر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جو رکوع کے ذریعے سے شمار کیا جاتا ہے تو اتنا مجموعہ پڑھ لیا جائے. تو یہ بھی معاملہ اصطلاحات کا یہاں پر کافی حد تک آگے بڑھا اور ہمارے لیے واضح ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اصطلاح اور ہے اور وہ ہے استعاذہ. استعاذہ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا. یہ وہی آیت جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ نحل کی, کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فیضا پر اتل قرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 98. کہ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں شیطان مردود کے مقابلے پر. اسی وجہ سے وہ حکم قرآن آیا اور ایک تلاوت کے آداب میں اس کو شمار کیا گیا کہ جب تلاوت کی جائے تو پہلے کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قرآن مجید کی اسی آیت سے ماخوذ ایک عمل ہے, جو حکم قرآن نے دیا اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, یہ کہہ کر کے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. پھر اس کے بعد برادران عزیز و خواران محترم, لفظ تفسیر پر بھی توجہ کر لی جائے کہ لفظ تفسیر کا مطلب ہے نقاب کشائی کرنا, یعنی پڑا ہوا نقاب ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ چیز انفولڈ ہو جائے گی, واضح ہو جائے گی, اس کو کہا جاتا ہے تفسیر. اب ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن, یہاں پہ تو قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جائے گی, تو ذہن انسانی کے اندر قرآن مجید کے فہم اور کچھ سمجھنے کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو اور اس کو دور کر دیا جائے تو گویا وہ نقاب تھا کہ جس کو ہٹا دیا گیا اور چیز کو واضح کر دیا گیا, تو اس کو بھی تفسیر کہا جائے گا, جس کی اور بھی تشریح کی جا سکتی ہے مگر میں یہاں پر اسی پر اکتفا کروں گا. پھر اس کے بعد ایک لفظ تعبیل ہے, اور تعبیل کو یوں سمجھیے کہ اینڈ رزلٹ, جو حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ متشابہات قرآنی کے حوالے سے یہ بات آئی کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو بالکل واضح ہیں, مثلا قل ھو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اس کی تشریح ہو سکتی ہے تفصیل ہو سکتی ہے مگر خود لفظ جو ہیں بالکل واضح ہیں. اور کچھ وہ لفظ ہیں کہ جو تشریح طلب ہیں اس طرح سے کہ اگر ان کو نہ سمجھا جائے تو کچھ واضح نہیں ہو پائے گا, تو اس کو پھر تعبیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہاں پر ید سے مراد جسمانی ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید سے مراد تائید ہے, مثلا پروردگار عالم کی اسسٹنس, پروردگار عالم کی طرف سے سپورٹ. یہ خود اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر یا اس کارنامے میں ان کا ہاتھ ہے, تو یہ ہاتھ کا لفظ جو استعمال ہوا ظاہر ہے کہ وہ جسم کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد اس کی جو تعبیر ہے وہ بیان کی جاتی ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی جب سورہ آل عمران میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اس پر زیادہ گفتگو ہو سکے گی, وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا اور وہاں پر اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب مختصراً کچھ اس سلسلے کے بارے میں گزارش کر دی جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ مختصر بیان قرآن ہے. آج کا سیشن تعارف کے بارے میں تھا, کل سے انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ کے اوپر گفتگو ہوگی, اور ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ایک صفحہ آپ کے سامنے ڈسپلے کیا جاتا ہے اس میں جتنی آیتیں ہیں ان کے بارے میں مختصر ایک بریفنگ ہو, اور کوشش کی جائے کہ 10-12 منٹ کے اندر ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے ان آیتوں کا پیش کر دیا جائے, اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زیادہ تشریح طلب ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے, مگر ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, یہاں پر اتنا ہی رکھیں گے اس سلسلے کو کہ جو آسانی سے فالو کیا جا سکے. تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم توفیق دے کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ خدمت ہو سکے اور مکمل ہو سکے, اور آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ فاتحہ قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ. ترتیب سے مراد ہماری ترتیب تلاوت. پہلے قرآن مجید کی جب ترتیب کی بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک ہے ترتیب نزول, کہ جس سیکوینس سے قرآن مجید نازل ہوا, اور ایک ہے قرآن مجید کی ترتیب و اعتبار تلاوت, کہ جب قرآن کو پڑھا جائے گا تو کون سی سورہ ہمارے سامنے سب سے پہلے آئے گی. جو ترتیب تلاوت ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ, پھر سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران, اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ 114 سورے پورے ہوتے ہیں. اور سورہ ناس سب سے آخر میں ہمیں نظر آتا ہے. جب ہم ترتیب نزول کی بات کرتے ہیں تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سمیت ابتدائی پانچ آیتیں سورہ علق کی وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم پر پہلی مرتبہ وحی کی صورت میں نازل ہوئی. وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تیسرے پارے میں ہے. وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے اور ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے نظر آتی ہے. البتہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے, یعنی ہجرت سے بہت پہلے پیغمبر اکرم پر یہ سورہ نازل ہوئی. بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اور نماز جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں بہرحال ابتدائی رسالت ہی سے موجود رہی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے. اب اس بحث کو یہیں پر روکتے ہوئے ہم مختلف ناموں پر غور کریں جو سورہ فاتحہ کے آئے. سورہ فاتحہ کا جو مشہور ترین نام ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ, کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہو, افتتاح ہو رہا ہو. جس طریقے سے کسی کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے, فورورڈ ہوتا ہے, پریفیس ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کے اندر وہی ایک اسٹیٹس حاصل ہے کہ قرآن کے اندر یہ پہلی سورہ ہے اور پورے قرآن کا گویا تعارف ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کچھ بیان ہونے والا ہے. لہٰذا پوری کتاب کا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا گیا. اس کا ایک نام سورہ حمد بھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ پہلا جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے بسم اللہ کے بعد, اس میں حمد کا لفظ ہے, اسی سے یہ محفوظ ہے. حمد کا مطلب ہے تعلیم. ام الکتاب بھی اسے کہا گیا, یعنی کتاب کا مرکز اور محور, جو سینٹر ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے. یہ سورہ ہجر کی ایک آیت سے ماخوذ ہے, آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم. سبع مثانی کا مطلب ہے وہ سانس کے جس کو تکرار کیا گیا, آف ریپیٹڈ. اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی, مگر ایک واضح سی بات یہ ہے کہ یہ سات آیتوں پر مشتمل سورہ ہے جو ہر نماز میں دو مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے, پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اس کے علاوہ اس کی وجوہات بیان کی گئی. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ ہی سے شروع ہوتا ہے سوائے سورہ براءت کے. سورہ براءت کے آغاز میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اوور آل بسملہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, یہ اس کا ایک نام رکھا گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر, کہ کسی بھی اہم کام کو اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو پھر وہ کام برکت نہیں پائے گا, ابتر رہے گا. بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب اس کے بعد کہ اللہ کے نام سے کیا, تو وہ یہاں پر متعلق چاہتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے, اور اس کے لیے پھر اس متعلق کو یوں بیان کیا تھا کہ انہوں نے شروع کرتا ہوں, ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان ہے رحیم ہے, اور پھر وہ جو چیز اس کے بعد آ رہی ہے وہ اسی کے اعتبار سے بسم اللہ کا پتہ دے گی. مثلاً یہاں پر سورہ فاتحہ ہے, تو سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے وہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم. اگر ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے, اس کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم. اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو میں کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم. یہ اگر ایک انسان کی عادت بن جائے تو خود بخود وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا, کہ جب وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو کوئی ایسا کام کیسے کرے گا کہ جس کے اندر خدا ہی کی معصیت ہو یا خدا ہی کی نافرمانی. اللہ کے نام سے شروع کرنے کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام میں بھی برکت ہے. اب وہ نام رحمان ہو, رحیم ہو, جبار ہو, قہار ہو, غفار ہو, مگر جتنے بھی ہیں اللہ کے اسماء حسنہ وہ سب کے سب اہمیت رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے نام ہیں, اللہ سے نسبت رکھتے ہیں. لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجم ان لجمی اس صفاتی کمال, کہ وہ ذات کے جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں اور وہ اس کے ذاتی ہیں, کسی کے عطا کردہ نہیں. پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے بعد دو صفتوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا, کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم. رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت عمومی ہے, اور رحیم کا مطلب ہے جس کی رحمت خصوصی ہے. رحمانیت دنیا کے اندر بہت واضح طور پر مشاہدہ کی جاتی ہے, اور رحیمیت کا اظہار میدان قیامت میں ہوگا. رحمانیت اس دنیا کے اندر جیسے آکسیجن ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان سانس لے گا تو یقیناً وہ اس کے پھیپھڑوں تک پہنچے گی, اور اگر کافر نے سانس لی تو یہ آکسیجن نہیں پہنچے گی. لیکن رحیمیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا تو انسان کو اس کے عقائد اور اعمال کی بنیاد پر جب پرکھا جائے گا اور پھر اس کے حساب سے اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, تو وہاں پر انسان کی ضرورت کو نہیں دیکھا جائے گا, وہ اس کی پرفارمنس ہے دنیا کے اندر جس کی بنیاد پر اس کو وہاں پر نوازا گیا. اس کی وجہ سے رحیمیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خدا کی رحمت خصوصی ہے. اب اس کے بعد آئیے دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, یعنی اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ پال بھی رہا ہے, اور کسی ایک دو کو نہیں, ہر ایک کی پرورش اور پالنا یہ خدا ہی کے ذمے پر ہے. جب تک وہ جس کو باقی رکھنا چاہے گا پھر اس کو پالے گا. الرحمن الرحیم, اس لفظ کی بھی تشریح ہوئی, عالمین کو پالنے والا ہے, اس کے فوراً بعد رحمان, اور الرحیم کے فوراً بعد مالک یوم الدین, تو قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک بھی ہے. ظاہر کی ملکیت پروردگار مالک ہونا خدا کا دنیا میں بھی ہے, مگر وہاں پر انسان کا جب قیامت کے میدان میں اختیار ختم ہو جائے گا تو امتحان بھی ختم ہو گیا, وہ تو پرفارمنس کے نتیجے کا اعلان. لہٰذا وہ جو خدا کی مالکیت ہے قیامت کے دن کی, وہ انتہائی عروج پر وہاں پر اور انتہائی واضح طور پر نظر آئے گی. یہاں تک پہنچنے کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر گویا انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ خدا کو کیسے مخاطب کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے نفرت کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اب تک یعنی اس آیت سے پہلے غائب کے سیکھے چل رہے تھے, یعنی ہم گویا خدا کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اب ہم خدا سے بات کر رہے ہیں. تو اب تک انسان اگر تھوڑا فاصلے پر تھا تو اب پروردگار سے وہ قریب ہو گیا اور خدا کو مخاطب کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کا اہم ترین پیغام ہے توحید کا, وہ یہاں پر منعقد ہوتا ہے کہ عبادت کے بارے میں طے ہے کہ اس خدا کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. اب وہ کون ہے کہ جو بتائے گا کہ طریقہ عبادت کیا ہے؟ وہ ایاک نستعین, کہ مالک تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو بتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے. اب اس سلسلے میں جو پہلی چیز انسان نے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ مالک میں ہدایت چاہتا ہوں, جو قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے, کہ انسان کے اندر وہ تڑپ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کے بارگاہ میں عرض مدعا کرے کہ مالک میں تجھ سے ہدایت کا طلب کا. یہ وہ فطری آواز ہے کہ جو انسان کے اندر ہے اس کو ابھارا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, مالک ہمیں راستہ چاہیے اور سیدھا راستہ چاہیے. اب یہاں پر بھی غور طلب بات ہے کہ قرآن منزل کی بات نہیں کرتا, قرآن بات کرتا ہے راستے کی. اس لیے کہ منزل کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سفر ڈسکنٹینیو ہو جائے, وہاں پر سفر مکمل ہو گیا, جبکہ معرفت کا سفر خدا لامحدود, تو خدا کی معرفت بھی لامحدود ہے. لہذا انسان کا یہ سفر معرفت تو انفائنائٹ ہے, اس کا کوئی نقطہ آخر ہو نہیں سکتا. انسان کتنا ہی آگے معرفت میں پہنچ جائے اس سے آگے کا سفر باقی ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے کس طریقے سے متوجہ کیا کہ کون ہے وہ کہ جس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. تو یہاں پر کچھ افراد کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی. نعمتیں تو بہت ساری, مگر جب ہدایت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر نعمت سے مراد ہے نعمت ہدایت, کہ یعنی جو تیرے پاس سے ہدایت یافتہ ہے ان کا راستہ وہ ہوگا کہ جو صراط مستقیم ہوگا, سیدھا راستہ ہوگا. اور یہ وہ لوگوں کے جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہوگا اور نہ ہی گمراہ ہوں گے. اگر تیرا غضب نازل ہو جائے یا یہ خود گمراہ ہو تو پھر تو یہ خود سیدھے راستے پر کہاں ہوں گے, ورنہ ان پر غضب ہی کیوں نازل ہوتا ہے, یہ گمراہ کیوں ہوتے, راستے سے ہٹے ہوئے کیوں ہوتے. لہٰذا وہ کہ جن کا راستہ ہی ہے ان کے اوپر نعمت ہدایت نازل ہو رہی ہے, اور یہ خدا کے غضب سے دور ہے اور یہ گمراہ بھی نہیں ہے. اسی کو دوسرے انداز سے دوسرے اعتبار سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے, وہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تیری طرف سے نعمت ہدایت نازل ہوئی ہے, نہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. یہ ہے قرآن مجید کے اس سورے کا خلاصہ. یہاں پر پھر میں متوجہ کر رہا ہوں کہ اہم ترین چیز جو یہاں پر آئی ہے عرض مدعا کے طور پر وہ یہ ہے کہ ہدایت چاہیے اور سیدھی راہ کی ہدایت چاہیے, اور کچھ افراد کے راستے کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا. یہ کچھ افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا اعلیٰ ترین نسخہ, اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دیگر انبیاء صدیقین شہداء صالحین, یہ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر بھی ان کا تعارف کروایا گیا. اور پھر پیغمبر اکرم کا وہ اعلان جو حدیث ثقلین کی صورت میں, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن دوسرے میرے فطرت میرے اہل بیت. ان سے اگر تم وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. یہ گویا ان افراد کا پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم نے تعارف کروا دیا. یہ حدیث تقرین کہلاتی ہے جس کا سن کے اندر بھی آیا ہے اور شیعہ منابع کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے بحث کو مکمل کرتے ہیں. اس ہدایت کو مزید ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ملاحظہ کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ. قرآن مجید کا آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین سورہ یہی ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ کے علاوہ 286 یعنی 286 آیتیں موجود ہیں. اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ کے فوراً بعد الف لام میم ہمیں نظر آتا ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطع یعنی جس کو الگ الگ کر دیا گیا ہو. کچھ الفابیٹ جن کو ملا کر ایک ساتھ پروناؤنس کیا جاتا ہے اور کچھ وہ جن کو اس طرح سے نہیں پروناؤنس کیا جاتا, جن کو الگ الگ توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے ان کو مقطعات میں شمار کیا گیا. یہ قرآن مجید کے 29 سورے ہیں کہ جن کے آغاز میں ہمیں مقطعات نظر آتے ہیں. ان کی تفصیل اپنے مقام پر, مگر اتنا فلسفہ اس کا 11 امام کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے, کہ جس میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ پروردگار یہ گویا سمجھانا چاہتا ہے کہ انہی حروف سے جن کو تم روزمرہ استعمال کرتے ہو, الف لام میم, الف لام را, آمین, عین سین, فا, یہی وہ حروف ہیں کہ جن سے قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, کسی بندے کی کوشش ہے, تو حروف تو وہی ہیں کہ جن کو تم بھی استعمال کرتے ہو, تم بھی ایسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ تو ہم اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے فوراً بعد ہمیں کتاب ہی کی عظمت کے بارے میں متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں, لا ریب فیہ ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید وہ ابدی معجزہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قیامت تک کے لیے ثبوت ہے, تو اس کے اندر کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے اور اسی کا یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پوری طاقت اور زور لگا کر کہا جا رہا ہے کہ ہدن للمتقین, کہ یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں یہی دعا مانگی گئی تھی کہ مالک ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دے, ایک دفعہ وہ سیدھی راہ مل جائے تو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا. سورہ فاتحہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جن پر نعمت نازل ہوئی, یعنی نعمت ہدایت نازل ہوئی, تو کچھ افراد کا ذکر وہاں پر آ گیا. یہاں پر خود قرآن نے اس کتاب کو یعنی اسی قرآن کو ہدایت کے عنوان سے پیش کیا. تو وہ جو حدیث ثقلین کے اندر جو دو باتیں آئی تھیں کہ قرآن اور اطرت اہل بیت پیغمبر اکرم کے بعد, ایک طرح سے اس کی بھی یہاں سے تائید ہو جائے کہ ہدن للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے, مگر ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں. اور ظاہر متقین سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تقویٰ کی سٹیجز, وہ ابتدائی درجہ کہ جس کے اندر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو, اس کو کہا جائے گا تقویٰ کا ابتدائی درجہ, جس میں پھر ترقی ہوگی اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر ایک انسان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید گویا اس کے لیے کیا فائدہ دے گا جب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوشش نہیں ہے. پھر پروردگار عالم نے اس پہلے گروہ کا تعارف کروایا کہ یہ کون لوگ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو غیب پر ایمان لانے میں کوئی تکلف نہیں ہے, یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ شخص کے جو مطلب اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے اور اس دنیا سے ماورا کچھ بھی نہیں مان رہا, وہ غیب سے آشنا نہیں اور وہ غیب کو قبول نہیں کرتا. قرآن ہدایت کے لیے پہلی شرط یہ قرار دیتا ہے کہ انسان اس دنیا کو محدود سمجھے اور یہ مانے کہ اس دنیا کے آگے بھی کچھ ہے, یعنی اس دنیا ہی کے اندر سارے معاملات ختم نہیں ہو جاتے. یہ دنیا پہلا ایپیسوڈ ہے جس کے ساتھ دنیا کے بعد کے معاملات جب ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد پورا فلسفہ اور حکمت واضح ہوتی ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک نماز کو پڑھنا ہے, ایک نماز کو قائم کرنا ہے, جس کے اندر شرائط وغیرہ کا بھی خیال رکھا جائے اور پھر ماحول کے اندر بھی نماز قائم کرنے کا جذبہ موجود ہو, ایک عمل جماعت ہو, ایک ماحول بنایا جائے گھر کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف نماز قائم کرنا، جس کا ابتدائی مفہوم تو وہی ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف انسان متوجہ ہے، مگر اتنا ہی نہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو خرچ کرتے ہیں، یعنی حقوق عباد سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ تو اگلی صفت یہ ہے کہ اے حبیب، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ شریعتیں منسوخ بھی ہو چکی ہیں، مگر وہ شریعتیں، وہ جو کچھ بھی دیگر انبیاء پر، گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا ہے، وہ سب کا سب پروردگار ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہذا اس آخری نبی کی تصدیق کے بعد وہ سب کا سب اس زمانے کے لیے جس میں وہ نبی آئے تھے معتبر تھا، لہذا ان نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی چھٹی صفت کے طور پر، یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اگر انسان خدا کو بھی مان لے لیکن آخرت کو اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کا تو منکر ہو گیا۔ ہم سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پر اصرار دیکھ چکے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا، حساب کتاب کے دن کا مالک۔ یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پورا پورا یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اب ان کے بارے میں تبصرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی، اور یہی لوگ کامیاب۔ مانگی گئی تھی ہدایت جو سورہ فاتحہ میں بھی تھی، اور یہاں پر بھی ہدایت ہی کو بیان کیا گیا کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ ہیں وہ افراد کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ جو لفظ رب آیا ہے پالنے والا، اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ پالنا صرف جسم کا نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح اور عقل، اس کی بھی پرورش پروردگار عالم کی ربوبیت کا، اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے، اور انسان اگر اس ہدایت پر آ جائے تو پھر اس کی کامیابی میں باہی کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس بات پر بھی توجہ رہے کہ پروردگار عالم نے ایک گروہ کا تعارف کر رہا ہے، یہ گروہ گروہ ہدایت پروردگار کا قبول کرنے والا ہے، ہدایت یافتہ، جن کو بالآخر ہدایت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلے صفحات کے اندر پروردگار عالم نے دو اور گروہوں کا تعارف کروایا، کافروں کا اور منافقوں کا۔ کافروں کے اندر بھی وہ کافر کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، پھر ان کی کچھ صفت بیان کی جائے گی، اور پھر ساتھ ساتھ دوسرا جو آخری گروہ آئے گا، یعنی متقین کے بعد کافرین اور کافرین کے بعد منافقین، منافقین کے کچھ اوصاف بیان کی جائیں گے، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے دعوت دی جائے گی کہ انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ غیب پر ایمان ہو، نماز قائم کرنے کا جذبہ ہو، انفاق کی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو ہر پیغمبر اکرم اس آخری رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان، جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا اس پر ایمان، اور آخرت پر یقین، یہ وہ بنیادی ترین صفات ہیں جو پروردگار عالم اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی صفات انہی کی آفشوٹس ہیں، انہیں سے پھر مزید انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اگر انسان ہدایت پر آنا چاہتا ہے اور کامیابی کی سند حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان اوصاف کو اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے 16، آیت نمبر 6 سے 16، پروردگار عالم ابتدا میں آیت نمبر 6 میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، یعنی آپشن کے طور پر جان سے بوجھتے ہوئے کفر کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہے کہ جو مثلا کسی وجہ سے گھرانے میں ہی کافر گھرانے کے اندر پیدا ہوا، یا بھی وہ باقاعدہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، لیکن اس نے کفر کو ایک آپشن کے طور پر نہیں لیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جو ایمان کی ضد ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کفر کو ایک آپشن کے طور پر لے لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے توفیقات طلب ہو جاتی ہیں۔ پروردگار یہاں پہ یہی فرماتا ہے کہ برابر ہے بھی، اور ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی یہ لاس کیس ہے۔ اگر ایک انسان خود ہی اپنے آپ کو اس طرح سے دولت ایمان سے دور کرنا چاہے تو پھر اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، اس کو پھر اس طرح سے تعبیر کیا گیا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور پھر ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔
یہاں پر پروردگار عالم نے بہت بریفلی اس دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد تیسرا گروہ جو منافقین کا ہے, کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جب بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, مگر وہ مومن نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ٹریٹمنٹ یا ڈیلنگ ہے وہ اسی طرح سے کہ فیس ویلیو کے اوپر اس کو مسلمان سمجھ لیا جائے گا, مگر دل کا حال جو ہے وہ خدا جانتا ہے. تو پروردگار عالم یہاں پر ایک اوور آل گروہ کا تعارف کروا رہا ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو ظاہری طور پر اظہار ایمان کرے وہ واقعی مومن بھی ہے, مگر وہ خدا سے متعلق ہے. البتہ بعض اوقات اس منافق کا نفاق یعنی وہ دو رخی, اس کی ہپوکریسی ایکسپوز ہو جاتی ہے اس کی حرکتوں کے ذریعے سے. جیسے وہ ایکسپوز ہوگا تو پھر وہ منافقین کی کیٹیگری کے اندر نہیں رہے گا, بلکہ وہ کافروں کے اندر شمار کر لیا جائے گا. پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں, یہ اللہ کو اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں, جیسے کہ خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور اللہ نے اس مرض کو اور زیادہ کر دیا. طے ہے کہ اگر ایک انسان علاج کرانے میں سنجیدہ ہوگا تو پھر وہ ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرے گا, اگر وہ خود اس نسخے کو ریفیوز کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری میں اضافہ چاہتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ بلاخر آخری چیز تو سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اسباب بھی پروردگار عالم نے اسی طرح سے رکھے ہیں کہ کس سے انسان کا علاج ہوتا ہے, کس سے انسان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے, اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بتلا رہے ہیں, ان کی تکذیب کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ریزن بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا. پھر یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو, یعنی یہ جو تم کرو یہ غلط ہے, تمہاری روش غلط ہے, یہ تمہارا انداز غلط ہے. فساد کا مطلب ہے کام کو اور خراب کر دینا, یعنی اگر فرض آپ کسی جگہ پر جائیں اور آپ دیکھیں گے کچرا پڑا ہوا ہے, آپ اس کچرے کو ہٹا رہے ہیں تو یہ اصلاح ہے, لیکن اگر اس کچرے میں مزید آپ اضافہ کر دیں اور گند ڈال دیں اس کے اوپر تو یہ فساد ہو گیا, اصلاح نہیں ہوئی, اس کو ریفارم نہیں کیا گیا اچھے انداز سے. تو ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد برپا مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یہ وہی جاہلیت والا انداز ہے کہ جہاں پر اچھا عنوان لے لیا جائے, اچھا ٹائٹل لے لیا جائے تو مسلح ہونا, اصلاح کرنا ایک اچھا عنوان, مگر اس اچھے ریپر کے اندر تو جو چیز ہے وہ پوائزنس ہے, اس کے اندر زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں فساد. پروردگار فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بات کرنے والے ہیں مگر ان کو شعور بھی نہیں ہے. شعور کرنا ہونا ہے بالکل, جو سامنے کی چیز ہے وہ بھی ان کے لیے واضح نہیں ہو رہی, وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں, یعنی جو واقعی مومن ہیں وہ ان کے نزدیک بے وقوف ہیں. یہ ان کی ایک جسارت ہے, یہ ان کی ایک جرأت ہے. پروردگار عالم نے جلال کے عالم میں اس کو تبصرہ کیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر انہیں علم بھی نہیں ہے. تو پہلے کہا گیا شعور نہیں ہے, اب کہا گیا انہیں علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار نے کہ ان کی اگلی صفت یہ کہ جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب یہ اپنے شیطان دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو صرف اور صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی یہ مذاق اڑانا یہ ان کے نزدیک صاحبان ایمان کا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. پروردگار عالم نے اس پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ اللہ ہے کہ جو ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دیے ہوئے ہیں اور وہ اسی کے اندر ٹھوکر کھائے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے, ہدایت کو توڑ دیا ہے, اور ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب وہی جو ہدایت کی بحث چل رہی تھی کہ ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو فکر نجات ہے, اتنا تقویٰ ان کے اندر ہے, وہ ایمان لے آتے ہیں. دوسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ کفر کو ایک آپشن کے طور پر لے لیا ہے, وہ ابو جہل کے انداز میں ایمان سے دوری کا برملا اعلان کر دیا. یہ تیسرا گروہ کہ جس نے نفاق کو اپنا طریقہ اور وتیرہ بنا لیا ہے اور ان کا ایمان سے ایمان حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے. تب آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے اندر ایک جو ربط ہمیں واضح نظر آتا ہے, اس تک یقیناً ہم پہنچ گئے. کہ وہاں پر ہدایت انسان کی فطری آواز بن کر اندر کی جو آواز تھی وہ زبان پر آتی ہے کہ مالک ہدایت چاہیے صراط مستقیم کی. پروردگار نے متوجہ کر دیا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر نعمت نازل ہوئی, مغضوب علیہم کا نہیں ہے, ظالمین کا نہیں. پھر اس کے بعد سمجھایا کہ سورہ بقرہ کے اندر کہ ہدایت اگر چاہیے تو فکر نجات ہونی چاہیے, اتنا تقویٰ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے. وہاں پر ان کی صفات بیان کر دی گئی کہ ان کی وہ چھ صفات غیر قریبان اور دوسری تمام پانچ صفاتیں. اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کو آپشن کے طور پر لے لیا ہے, ان سے تو توفیقات سلب ہو چکی ہے. اور پھر تیسرا گروہ کے جو منافق ہیں یہ تو اور بھی بدتر معاملہ ہے کہ اسلام کے نفاذ میں کفر کو دل میں پروان چڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کی صفات یہاں پر بیان کر دی گئی, شعور نہیں ہے انہیں, انہیں کے پاس علم بھی نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو مسئلہ سمجھتے ہیں جبکہ یہ لوگ مفسد ہیں, یہ مذاق اڑانے والے ہیں صاحبان ایمان کا, اور اللہ ان کا مذاق اڑانے والا ہے اور ان کو گمراہی کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں. یہ لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. ان کی تجارت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا, انہیں کاروبار جو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کرنا نہیں آتا, یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہاں پر یہ آیت نمبر 16 تک بحث مکمل ہو جاتی ہے اور پھر بات اگلے سطح پر چلی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23. پروردگار عالم نے تین کیٹیگریز کو بیان کرنا شروع کیا سورہ بقرہ کے آغاز سے. متقین کا ذکر آیا کہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ لوگ ہیں فکر نجات رکھتے ہیں, تو ان کی کچھ صفات بیان کی گئی. پھر کافروں کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا ہے تو اب ان سے توفیقات سلب ہو گئی. اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا. 16 آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہوں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا, ہدایت کو چھوڑ دیا, اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں. موضوع ہی ہدایت چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی ایک انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی جو صاحبان تقویٰ جنہیں نجات کی فکر تھی سورہ بقرہ کے آغاز میں ان کے لیے ہدایت یافتہ کا لفظ استعمال کیا گیا, اور یہاں پر ان کے لیے کہا گیا جو منافقین ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دو مثالیں بیان کی, اور ان مثالوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو منافقین ہیں ان کے کیس کو مزید سمجھایا. منافقین یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے, کہ مسلمان شروع کر کے جو کچھ فائدے ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. پہلی جو مثال یہاں پر دی گئی اس مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ اگر کچھ وقتی فائدے یہ حاصل کر بھی لیں تو ان فائدوں کے اندر کوئی پائیداری یا ڈیوریبلٹی نہیں. اس کے لیے کہا گیا کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے آنکھ کو روشن کیا اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو پھر اللہ نے اس روشنی کو ان سے سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا. تو کب تک یہ اس طرح کا ظاہری فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ بہت منیمم پیریڈ کے لیے. دنیا کے اندر اگر ایکسپوز نہ بھی ہوئے تو بالآخر آخرت کے اندر رسوائی ہی رسوائی. پھر اس کے بعد دوسری مثال جو بیان کی گئی اس میں ان کے اضطراب کا پتہ چلتا ہے کہ اگر وقتی طور پر اس طرح کے ایٹیچیوڈ سے جس کو نفاق کہا جاتا ہے یا ہپوکریسی اگر ایک انسان کچھ فائدے حاصل کر بھی لے تو یہ تو ظاہری فائدے ہیں, مگر کیا اندرونی طور پر اس کی روح میں کسی قسم کا اطمینان یا کوئی سیٹسفیکشن اس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اسے تو یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ ابھی میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, ابھی میرے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے گا. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اضطراب کسی کیفیت رہتی ہے, وہ نفس کبھی نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا. جس کے لیے سمجھایا گیا کہ ان کی مثال بارش کی سی, آسمان کی اس بارش کی جس میں تاریکی بھی ہے, گرج چمک سب کچھ ہو مگر موت کا خوف بھی ساتھ نہ ہو, کہ کڑک سنے اور انسان کانوں میں انگلیاں رکھ لے. اور اللہ جو ہے وہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے. یا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہیں وہ منافق مگر ان کو کافروں سے تعبیر کیا گیا ہے, یعنی وہ کھلے ہوئے کافروں کے مقابلے میں چھپے ہوئے کافر ہیں مگر بہرحال کافر تو ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک مطالبہ تمام انسانوں کے لیے رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, یعنی جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ تمہارا پالنے والا ہے, یعنی تم پر مہربان ہے, اس نے پہلے بھی تم پر مہربانیاں کی ہیں اور اب بھی وہ تمہیں مہربانیوں کا اور زیادہ ساہس بڑھانا چاہتا ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا, لعلکم تتقون, شاید تم اس طرح سے متقی بن جاؤ. یہ گویا پروردگار عالم کی طرف سے دعوت ہے کہ وہ تین کیٹیگریز ہم بیان کر چکے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ فکر نجات ہو اور اب اس کے نتیجے میں تم اسی تقویٰ کی وادی میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے گا. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی عبادت کو اختیار کرو. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جو اگلی آیت ہے 22، اس میں ایک دلیل فراہم کی. فرمایا کہ یہ وہی خدا ہے، یہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے ثمرات پھلوں کا رزق فراہم کیا. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو جبکہ تمہیں پتا ہے. کیا تمہیں پتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اگر ان سب کا بنانے والا الگ الگ ہوتا تو پھر ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ دیکھیے غور کیجیے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم نے اس نظم کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کسی جگہ پر اگر کوئی چیز بالکل میسی پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہمیں ڈسپلن نظر نہیں آتا، تو ہم ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن جب کسی چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کمرہ ہے اس میں بہت سلیقے سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو یقیناً کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے، اس کو مینٹین کرنے والا ہے. پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ تم دیکھو زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر زمین اور آسمان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے اور زمین میں جل بو رہا ہے، اور پھر زمین سے ثمرات پھلوں کا رزق تمہارے لیے فراہم کیا جا رہا ہے. تو کون یہ کام کر رہا ہے؟ اگر یہ مختلف خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ آسمان بنانے والے کو زمین کا نہ پتا ہوتا، زمین بنانے والے کو بارش کا پتا نہ ہوتا، بارش اگر برس رہی ہے تو اسے یہ نہ پتا ہوتا کہ زمین سے غلہ جو اگے گا تو اس کے ساتھ اس کا رب کیا ہے، تعلق کیا ہے. ان تمام تر چیزوں کا آپس میں مربوط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، ان کے درمیان ایک کو ریلیشن کسی نے ایجاد کیا ہے. تو یہ توحید کے اوپر بہت عمدہ دلیل ہے جس کو اصطلاح کے اندر برہان نظم کہا جاتا ہے. اگر اصطلاح کو چھوڑیے، لیکن یہ کہ یہ خود آیت کے ذریعے سے بہت واضح طور پر انسانی ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ توحید کے اوپر ایک دلیل بنتی ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ رسالت کے اوپر دلیل ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کوئی تھی. اب یہاں پر پروردگار چیلنج کرتا ہے کہ وہ ان کون تم کی رہ بن، اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ تو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ جو قرآن ہے، یہ معجزہ خالدہ ہے. یعنی آج اگر پیغمبر اکرم کی رسالت ہے تو پیغمبر اکرم کا کون سا معجزہ ہمارے پاس ہے کہ جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے؟ یہی قرآن ہے. کہ پروردگار عالم نے اس کا جواب لانے کا مطالبہ جس طرح سے نزول قرآن کے وقت کیا تھا، اسی طریقے سے آج ہی یہ کتاب اس آیت کے ذریعے سے جو ہمارے پیش نظر ہے اور دیگر آیتوں کے ذریعے سے یہ مطالبہ کر رہی اور قیامت تک کرتی رہے گی، اور یہ قیامت تک پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت رہے گا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بندے کے اوپر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں تمہیں کوئی شک ہے، تو پھر تم ایک کام کرو کہ تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو بھی بلا لو. اور اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بننا. یہ آیت نمبر 24 میں ہے کہ جس کے پر انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی. بہرحال یہاں پر پروردگار عالم نے تینوں کیٹیگریز کو بیان کر دیا کہ متقین، کافرین اور منافقین ہیں. انسانوں سے مطالبہ ہو گیا کہ تم اپنی پہلی کیٹیگری کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کرو اور اس میں آگے جانے کے لیے اپنے رب کی عبادت کرو. دلیل فراہم کی کہ توحید کے لیے دلیل برہان نظم ہے، کہ ذرا تم دیکھو کہ آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کے درمیان کوآرڈینیشن یا ڈسپلن یا کوریلیشن کس نے کیا. رسالت کے اوپر دلیل فراہم کی کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، نہ کر سکو تو ڈرو. اس طرح سے قیامت کے اوپر بھی بات مکمل ہو گئی. اب یہ تمام اصول دین جو ہیں وہ اجمالی طور پر یہاں پر آتے ہیں. امامت ظاہر کہ نبوت ہی کا سپلیمنٹری پوائنٹ ہے، کہ اگر نبی کو مان لیا تو نبی کی ہاتھوں پر بلند میدان غدیر میں مولا کائنات کو بھی مان لیا جائے گا. اور جب پروردگار قیامت کا ذکر کرتا ہے تو عدالت خود بخود ہے، ورنہ تو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا اس مختصر بیان کے اندر پروردگار عالم نے تمام اصول دین کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن تمام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 24 سے 29, 24-29. آیت نمبر 23 میں ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے چیلنج کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ میدان میں آئے اور جس کو مدد کے لیے بلانا ہے بلا لے اور اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آئے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ توبیخ تھی کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بننا ہے اور پتھروں نے بننا ہے اور جو کافروں کے لیے تیار اور آمادہ ہے. اب اس کے بعد ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے جو آیت نمبر 25 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو جھٹلانے والوں کا معاملہ ہو گیا تو پھر وہ جو ایمان لے آئے ان کا معاملہ کیا ہوگا. وہاں پر ایک اور شرط کا اضافہ کیا گیا کہ اگر یہ ایمان لانے والے اعمال صالحہ بھی انجام دیں یعنی جو ایمان کا عملی تقاضا ہے اس کو بھی وہ پورا کریں, یہ صرف ان کا ایمان نمائشی نہ ہو, تو پھر ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ ان کو وہ باغات دیے جائیں گے, وہ جنت دی جائے گی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ نہروں کا بہنا ایک تو اس کے ایور گرین ہونے کو بتاتا ہے کہ وہاں پر پژمردگی نہیں ہے, خزاں کا موسم نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ پانی کی فراوانی ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ ان کے سبزے کے اندر ایک دوام ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ باغات کا ایک واضح مطلب درخت ہے, تو درختوں کے نیچے جو پانی جاری ہوگا تو وہ اگر زمین کے اوپر ہو مگر اس کو جب تحت حل انہار کہا جائے گا, تحت سے مراد ان درختوں کے نیچے اس پانی کا انتظام مستقل ہوگا. پھر وہاں کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھایا گیا کہ جب بھی وہاں پر ان کے سامنے کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. اب یہ ہر کوئی جو دنیا کے اندر مختلف علاقوں کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر جو بھی وہ پھل کھاتے ہیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے جو پھل دیے جا رہے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ اس کو پہچان رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہمیں ایسی کوئی چیز ملی تو تھی, لیکن جو اس کے خصوصیات ہیں اس کو وہ اس وقت فوری طور پر جج نہیں کر پائیں گے, اور جب وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو یہ جس طریقے سے مثلا اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آم تو آم ہے لیکن یہ کہ ایک آم انسان کھا لے تو اس کے بعد دوسرے آم کو جو وہ دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسا بھی ہم نے پہلے کھایا تھا, مگر آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسموں کے اندر خصوصیات مختلف ہوتی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, تو جنت کا معاملہ تو اس سے بہت آگے اور بہت بڑھ کر اور بڑھتر ہے. تو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد اپنے اپنے علاقوں میں جو کچھ بھی وہ کھاتے رہے ہیں اس سے ملتا جلتا پھل وہاں پر اویلیبل ہوگا, مگر کوالٹی کے اعتبار سے اس کا کوئی میچ نہیں ہوگا, اس سے وہ بہت بالتر اور بہت ہی ہٹ کر ہوگا. دوسری جو وہاں پر ان کے لیے نعمت پروردگار کی طرف سے ہے وہ ہے ازواج مطہرہ. ازواج یعنی جوڑے, مطہرہ یعنی پاکیزہ. یہ پاکیزگی جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہے. نہ دنیا کے اندر جو جسمانی نجاستیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہوں گی, اور دنیاوی اعتبار سے جو اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں, حسد ہے, دوسرے تکبر اور دیگر مسائل, تو وہ خباستیں اور وہ نجاستیں بھی وہاں پر نہیں ہوں گی. اور تیسری ایک اور اہم چیز جو وہاں جنت کے حوالے سے بیان کی گئی کہ وہاں پر خلد ہے, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, وہاں پر کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہے. یہ پروردگار عالم نے ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ بیان کر دیا. اس کے بعد پھر مثالوں کے حوالے سے ایک تبصرہ ہے, اور وہ مثالوں کے حوالے سے تبصرہ یہ ہے کہ پروردگار اس بارے میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا, یعنی اسے قرآن کی شان کے خلاف نہیں سمجھتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی ہٹ کر کوئی اور ایسی مثال بیان کرے جو مچھر کے علاوہ ہو اور بظاہر لگے کہ وہ مچھر سے بھی پست ہے. قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں, یہاں تک کہ علماء نے مستقل کتابیں انہی مثالوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے لکھی ہیں. سورہ حج میں پروردگار عالم نے مکھی کی مثال بھی بیان کی ہے, یہاں پر پروردگار عالم نے مچھر کا ذکر کیا. مقصد یہ ہے کہ جب مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ذہن انسانی کو اس مطلب سے قریب کیا جائے. اس میں یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ جس مثال کو پیش کیا جا رہا ہے وہ مکھی کی ہے مچھر کی ہے, اس چیز کو دیکھا جائے گا جو مفہوم انسان کے ذہن کے اندر قریب کرنا ہے. اب اس کے اعتبار سے اگر کسی مچھر یا مکھی کے مثال کی ضرورت ہے اس کو پیش کیا جائے گا, اور اگر مثال کے طور پر کسی اور بڑی مخلوق جو بظاہر نظر آتی ہے اس کی ضرورت ہوگی تو اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا. مگر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کیا کہ قرآن جیسی کتاب کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا ذکر کیوں. تو پروردگار عالم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کو اس میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے, خدا ایسے شان کے خلاف نہیں سمجھتا کہ مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے بھی حقیر مخلوق کی مثال پیش کرے. تو وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے, اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثالوں سے کیا مقصد ہے. پھر تبصرہ ہے اس کے اوپر کہ بہت سے وہ ہیں کہ جن کو اس انہی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. مگر گمراہ جن کو کرتا ہے وہ کون ہیں؟ جو فاسق ہیں, جو بد اعمال ہیں. یعنی پروردگار عالم کی طرف سے گمراہی کا اعلان ہوتا ہے, گمراہی کا حکم مرتب ہوتا ہے, ان کا فسق پہلے ہوتا ہے, نہ یہ کہ پروردگار کسی کو جان بوجھ کر گمراہ کرتا ہے. پھر یہاں پر پروردگار عالم نے ان فاسقین کا, ان بدعمال افراد کا تعارف کروایا اور ان کی تین صفتیں بیان کی. یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں, جن باتوں کو جھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو توڑنے والے ہیں, اور زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, تو اللہ کا عہد ایک تو فطری ہے, جو خود دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا کہ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ایک عہد فطری ہے جو انسان کے اندر ان بلٹ رکھا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک عہد وہ ہے کہ جو انسان باقاعدہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کا اعلان کرتا ہے. اب جتنے منافقین ہیں وہ بھی ظاہری طور پر وہ عہد کیے ہوئے بیٹھے تھے, کافرین کم سے کم فطری جو عہد ہے اس کے پیمان شکن شمار ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے حوالے سے تو جو تورات اور انجیل ہے اس کا نام ہی ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. بائبل کو کہا گیا نیو ٹیسٹمنٹ اور تورات کو کہا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو لطف یہ ہے کہ ان کا تو نام ہی عہد, اور اس کے اندر بھی اس رسول کا ذکر موجود ہے. تو اس رسول کا انکار کرنا وہ اس عہد کی بھی خلاف ورزی ہے جو دیگر کتابوں کے اندر لیا گیا تھا. پھر یہ جو کہا گیا کہ یہ لوگ توڑتے ہیں اس کو کہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, اس میں ایک تو بہت اہم اخلاقی پہلو کہ صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, خاص طور پر خونی جو رشتہ دار ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا, اور پھر اس کے بعد خود پیغمبر اکرم سے یا امیر المومنین سے معصومین سے جو امام ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے, اگر ان سے فاصلہ کر لیا جائے تو یہ بھی اس کا ایک وستار بنے گا. اور پھر زمین میں ہر طرح کا فساد کرنا, کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر کریٹ کرنا کہ جس سے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں, یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. پھر پروردگار عالم استفہام کا انداز اختیار کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے ایک توبیخ مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا کہ کیف تکفرون باللہ, کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے, تم اگر اپنے اندر خود حل کرو گے تو تمہیں جواب ملے گا فطری طور پر. پھر سمجھایا کہ تم کچھ نہیں تھے, تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا اور پھر واپس تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا. تو یہ جو مراحل ایک انسان کے کچھ نہیں تھا اور بنا, اور پھر اس کے بعد موت آئے گی اور پھر واپس زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب بھی ہوگا, تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ تم خدا کا انکار کر دو. پھر انسان کو اس کا اپنا اسٹیٹس سمجھایا گیا اگلی آیت کے اندر, جو آج کی آخری آیت بنے گی 29 آیت, کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا. یہ انسان کی عظمت ہے کہ انسان بظاہر دیکھے تو پہاڑوں کے مقابلے میں اس کو اپنا وجود چھوٹا نظر آتا ہے, ہاتھی اور شیر جیسے جانوروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا, لیکن پروردگار عالم نے انسان کو اتنی عظمت دی ہے عقل کی وجہ سے, اس کی روح کی بلندی کی وجہ سے, اس پوٹینشیل کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے, کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جن کو تم اپنے سے بڑا سمجھ کے انہیں خدا کا شریک مان رہے ہو, یہ شریک خدا کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے, یہ تمہارے تابع بنائے گئے, یہ تم انہیں استعمال کرو اپنے زندگی کو آسان بنانے کے لیے. اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ زمین کو بھی, جو بھی کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, اس کے بعد اس نے آسمان کی بات کی, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسے 7 آسمان بنایا. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ انسان کے لیے دعوت تحقیق ہے کہ وہ مزید غور کرتا رہے اگر آسمان کو حد نگاہ مان لیا جائے تو اس کے آگے کیا ہے یہ ہمیں کہاں معلوم ہے؟ لہٰذا پروردگار عالم کی اس بات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں. یہ ایک انفارمیشن ہے کہ آسمان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے علم کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دعوت تحقیق عام ہے لیکن انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر آسمان ہے جو انسان کو نظر آتا ہے اس کو حد نظر بھی مان لیا جائے تو اس کے آگے جو کچھ ہے اس کی حقیقت ہم تک اگر پوری طرح سے آج واضح نہیں ہے تو بہرحال انتظار کرنا چاہیے کہ شاید کبھی مزید اس سلسلے میں انسان تحقیق کر کے کوئی کنکریٹ بات کر سکے, ورنہ یہ انفارمیشن تو اپنی جگہ پر انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہی ہے. پروردگار عالم کی دعا کرتے ہیں مالک ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.